أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. یہ سورہ انبیاء کی 10 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. اس سے پہلے جو سورت تھی وہ سورہ طہٰ تھی. سورہ طہٰ کے بعد ہی یہ سورہ انبیاء ہے. وہ چونکہ ہو گئی تھی جانے سے پہلے تو یہیں سے شروع کرنا مناسب معلوم ہوا. 17ویں پارے کی پہلی سورت. مکہ مکرمہ میں بالکل شروع میں جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں یہ سورت ہے. قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا علم ہے. اللہ پاک ہمارے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رب بھی ہیں، اور ہم پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں اور ہمارے خیرخواہ ہیں. اللہ پاک کا جو علم ہے وہ قطعی اور یقینی ہے، بالکل صحیح ہے. تو اللہ نے اپنے علم سے جو چیز ہمیں عطا فرمائی وہ ہماری بھلائی اور مہربانی پر مشتمل ہے. اس لیے اللہ کے علم کو لینے والا آدمی، چاہے وہ سنانے والا ہو یا سننے والا ہو، اس کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کو مستحضر کرے کہ مجھے اپنے خالق و مالک کا جو علم ملے گا اس کے جو تقاضے ہیں اس پر میں چلوں گا. اللہ کے علم میں سے جو چیز آپ کو خبر کے طور پر بتائی جائے، اطلاع کے طور پر، وہ یا جو حکم کے طور پر اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ دونوں میں حکم ہوتا ہے. جملہ خبریہ جو ہے وہ بھی انشاء پر شامل رہتا ہے. کوئی بھی خبر دی جاتی ہے، کوئی اطلاع دی جاتی ہے، تو اس میں کوئی بات ہوتی ہے، کوئی نصیحت ہوتی ہے، تو وہی انشاء ہے، وہی حکم ہے. آپ اپنے بچے سے گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ بولیں کہ فلاں لڑکا تیز جا رہا تھا، اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آپ نے اطلاع دی، مگر اس اطلاع میں انشاء ہوتا ہے. کہنا یہ ہوتا ہے کہ دیکھو تیز نہیں چلایا کرتے گاڑی، احتیاط سے چلایا کرتے ہیں. وہ اس میں ہے، وہ ہر خبر میں انشاء ہوتا ہے. تو چاہے اللہ پاک کی طرف سے واقعات اور قصص اور قوموں کے حالات بتائے جائیں جس میں اطلاع پائی جاتی ہے، وہ اس میں برابر حکم شامل ہوتا ہے. اور بعض ایسی امور ہوتے ہیں کہ جو براہ راست ہم سے خطاب کے طور پر فرمائے جاتے ہیں، اس میں تو حکم ہوتا ہی ہے. تو علم پر یقین کرتے ہوئے لینا علم کو، اور طلب کے ساتھ لینا، عظمت کے ساتھ لینا، اور جو اس کا تقاضا ہے اس پر چلنے کی ادنا درجے کی بات یہ ہے کہ نیت رکھنا. اب چلنے کی کس حد تک ہمت ہوتی ہے، کتنی توفیق ہوتی ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن آدمی نیت کا ثواب تو کمائے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا، اتنا تو کم از کم کم سے کم درجہ ہے. اللہ تعالیٰ شانہ اپنی اس مبارک صورت میں اس مضمون کو بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب. وهم فی غفلت معرضون، اور وہ غفلت میں ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں. تو دیکھنے میں ایک اطلاع ہے، لیکن پتہ ہی ہے آپ کو کہ اس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے. اور مراد قیامت کا دن ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے. قریب ہونا جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ ہوتا ہے، یا جگہ کے اعتبار سے یا وقت کے اعتبار سے. نزدیکی جو ہوگی یا جگہ کے اعتبار سے ہوتی ہے یا وقت کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو جو قیامت کا دن ہے وہ جگہ کے اعتبار سے قریب اور دور ہونے سے تعلق نہیں رکھتا. ویسے بھی سب کو پتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ اسی زمین پہ ہوگی، یہیں تو اٹھائے جائیں گے، اور کہاں اٹھائے جائیں گے؟ یا مرے ہیں وہاں سے اٹھائے جائیں گے، وہیں قیامت ہے پھر، اور کہاں. پھر سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور وہ جمع کرنے کے بعد بھی پھیلتے پھیلتے ساری زمین بھر جائے گی. تو بات اتنی چھوئی. اور حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ زمین کو پتلا بھی کیا جائے گا. ابھی تو بہت موٹے پیڑے کی طرح سے ہے یہ روٹی کے، اس کو بیل کے چوڑی کر دیں گے. کیونکہ جتنے مرے ہیں وہ جو مرنے والے ہیں وہ سب کو کھڑے کرنا ہے، پر جگہ بسنی ہونے والی ہے. تو قریب ہونے سے مراد جگہ کے اعتبار سے قریب ہونا نہیں ہے، وقت کے اعتبار سے قریب ہونا ہے، زمانے کے اعتبار سے قریب ہونا ہے. تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ قریب ہو گئی. اب قرآن پاک کو نازل ہو کے 1500 سال ہو گئے، ایسا کون سا قریب ہونا ہے بھائی؟ اب تک تو آئی نہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو اس بات کے مطلب میں علماء نے جو باتیں فرمائی ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جو چیز آنے والی ہے یقینی طور پر وہ قریبی ہے، چاہے تھوڑی مدت کے بعد آئے. جس بات کا آنا یقینی اور قطعی ہے وہ نزدیکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قریب بول کے، تو ان کے حساب سے قریب ہے، ہمارے حساب سے بہت دور لگتی ہے. اس آیت کو نازل ہو کر اللہ کے حساب سے صرف 1.5 دن ہوا ہے، 1.5 دن ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوئے، ابھی 1.5 دن پورا نہیں ہوا ہے. کیونکہ اللہ کے پاس دنیا میں جب 1000 سال ہوتے ہیں تو وہاں 1 دن ہوتا ہے، یہ قرآن پاک میں وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن تمہارے پروردگار کے پاس تمہاری شمار کے 1000 سال کے برابر ہے. جب تمہاری شمار میں 1000 سال ہوتے ہیں تو ہمارے پاس 1 دن ہوتا ہے. تو اگر 1500 سال ابھی 1500 سال نہیں ہوئے تو ابھی 1.5 دن بھی نہیں ہوا، جب 1500 سال ہوں گے تو 1.5 دن ہوں گا. تو 2-4 روز کے بعد میں جو چیز آنے والی ہے اس کو تو قریب ہی بولیں گے، اور کیا بولیں گے؟ اگر اور 2-4 1500 سال گزر جائیں تو بھی قریب ہی ہوئی نا بھائی. تو اس کا آنا بھی یقینی ہے، اور پھر جو وقت ہے اس وقت کا ہمارے اعتبار سے دور ہونا بہت الگ چیز ہے تھوڑا سا، لیکن ہمارے اعتبار سے بھی وہ قریبی ہے، اللہ پاک کے اعتبار سے تو وہ بہت ہی قریبی ہے. دوسرے یہ کہ جو قیامت ہے، حساب ہے، وہ عام طور پر کسی نہ کسی درجے میں شروع ہو جاتا ہے موت پر. من ماتا فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی تو قیامت شروع ہو ہی گئی. تو لوگوں کا حساب قریب ہے، تو مطلب یہ کہ لوگوں کا حساب، ہر آدمی کا حساب قریب ہی ہوتا ہے، وہ کتنا دور ہے. पता नहीं सुबह मरेगा या शाम मरेगा, कल मरेगा, परसों मरेगा, मरते ही रहते हैं। रोजाना 15-16 लाख आदमी मरते हैं, मामूली बात नहीं है भाई। रोजाना रेगुलर तरीके पर मरने वालों की का औसत, औसत निकालने वालों की एक टीम होती है, हर चीज का एवरेज निकालते हैं। उनका कोई काम नहीं होता, उनका यही काम होता है एवरेज निकालते फिरना। तो उनका कहना यह है कि 16 लाख आदमी, 15 लाख आदमी रोजाना मरते हैं, उतने ही पैदा भी होते हैं, इसलिए कम होते हुए नजर नहीं आते, ज्यादा ही होते हुए दिखते हैं। जो मर रहे हैं रोजाना, उनकी तो कयामत शुरू हो गई। तो लोगों का हिसाब जो है ना, वो शुरू होने का वक्त है, और लोग जो हैं गफलत में हैं, अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। यानी उनको चाहिए कि गफलत ना करें, एराज ना करें, लेकिन कर रहे हैं। और ये भी अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है, वो ये है कि शिकायत जो है वो कतई ताल्लुक के लिए नहीं होती। जिसे ताल्लुक खत्म करना होता है उसकी शिकायत नहीं हुआ करती। शिकायत तो होती ही है इजाले माने के लिए, ताल्लुक में जो चीज माने बन रही है उसको दूर करने के लिए, तो ताल्लुक चाहा जा रहा है इसलिए शिकायत की जा रही है। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और शफकत भी जाहिर है कि इस शिकायत में भी वो अपनी मोहब्बत का ही इजहार फरमा रहे, क्योंकि शिकायत की गरज जो है वो ना तनकीद होती, ना तहकीर होती, ना तनकीस होती। शिकायत की गरज यह है कि मेरे और आप में जो थोड़ा सा बाल आ जा रहा है, कचरा आ जा रहा है, वो हट जाना चाहिए। तो अल्लाह पाक भी यही फरमा रहे हैं, तो लोगों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके तो हिसाब का वक्त करीब है। दूसरे करीब जो है, एक तीसरा जवाब यह है इसका करीब होने का, कि जो वक्त निकल गया उसके मुकाबले में जो वक्त बाकी है, जब ज्यादा वक्त निकल चुका होता है उस काम के होने के लिए, तो उसको करीब बोलते हैं। एक साल की मुद्दत पर लोन लिया आपने किसी से, तो 2 महीने निकल गए, 1 महीना निकल गया, तो अब ये नहीं बोलते कि पैसे देने का वक्त करीब आ गया। जब 10 महीने निकल गए, 2 महीने बाकी हैं, या 11 महीने निकल गए, 1 महीना बाकी है, तो बोलते पैसे देने का वक्त करीब आ गया। तो जब से बनी आदम को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया है, उस वक्त से जो वक्त निकल गया वो कयामत से, कयामत आने के लिए, जो वक्त बाकी रह गया वो उसके मुकाबले में थोड़ा वक्त बाकी रह गया है। एक तरफ अलिनास का ये मतलब लिखा है इमाम राजी ने, कि जो वक्त निकल गया बनी आदम को इस दुनिया में आकर, वो जो वक्त बाकी रह गया, तो वक्त थोड़ा सा बाकी रह गया, वो निकले हुए वक्त के मुकाबले में अब थोड़ा ही रह गया है। अब वो थोड़ा आने ही वाला है पक्का, वो थोड़ा अल्लाह के हिसाब से तो बहुत ही थोड़ा है। इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, लोग उसको बहुत दूर देखते हैं लेकिन हम तो करीब ही देख रहे हैं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, वमा अमरु साअति इल्ला कलमहिल बसर औ हुवा अक़रब, क़यामत का मामला तो पलक झपकने से भी ज्यादा करीब है। एक जगह पर यह है कुरान पाक, उन्होंने इरादा किया होगी क़यामत, उसमें कितनी देर लगने वाली, कभी भी कर लें। तो चाहे पिछले गुजरे हुए जमाने के मुकाबले में क़यामत के करीब होने का वक्त मुराद हो, या यकीनी तौर पर आने वाला वक्त होने की, वाकया होने की वजह से वो करीब मुराद हो, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एतबार से उसका करीब होना मुराद हो, हमारे एतबार से न हो, हर सूरत में अल्लाह पाक अपने बंदों से ये फरमा रहे हैं कि उनके हिसाब का वक्त करीब आ गया है। उलमा ने फरमाया कि क़यामत करीब आ गई ये नहीं फरमाया, हालांकि मुराद तो वही है, हिसाब करीब आ गया ये फरमाया। क्योंकि क़यामत करीब आने में हो सकता है कि हिसाब करीब हो या ना हो, मतलब हिसाब ही ना हो। तो जो चीज इंसान को मुतनब्बे करने वाली है, बेदार करने वाली है, होशियार करने वाली है, फिक्र दिलाने वाली है, वो हिसाब का करीब होना है कि मुझे मेरी जिंदगी का हिसाब देना है। आदम के बच्चे के कदम उस वक्त तक नहीं हट सकते जब तक के 5 चीजों का जवाब न दे दे अल्लाह ताला के सामने से। अल्लाह ताला अपने सामने हर इंसान को खड़ा करेंगे और उसके दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा, ऐसा बैनहू व बैन अल्लाह ही तर्जुमान। حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی مترجم نہیں ہوگا، اس بندے کی زبان میں ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ بندے سے اس بندے کی زبان کے جواب لیں گے، ویسے سب کی زبان ایک کر دی جائے گی، مشہور تو یہی ہے. اور حساب بھی ہوگا تو ایک ایسی چیز کا حساب ہوگا کہ سب کو لرزا دینے والی ہے، پوری عمر کا حساب، ٹائم جو دیا تھا اس کا حساب دو، بھائی ایک ہفتے کا حساب، ایک دن کا حساب، چھ گھنٹوں کا حساب، آٹھ گھنٹوں کا حساب، عمر کا ٹائم کا حساب دو، میں نے اس وقت سے لے کے اس وقت تک کے لیے تجھے ٹائم دے کے دنیا میں بھیجا تھا، اس کا حساب دے. اسی لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نلے حساب کہ میں صاحب نصاب نہیں، حساب دینے کا کام میرے سے نہیں ہو سکتا. سب سے خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جن سے حساب نہیں لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے بنا دے. جو اللہ پہ کامل توکل سیکھیں گے ان سے حساب نہیں لیا جائے گا، حدیث شریف میں. بھروسہ اللہ پہ بہت کرنے والے جو لوگ ہوں گے، توکل میں جو لوگ کمال کے مرتبے پر اپنے کو پہنچائیں گے ان سے حساب نہیں ہوگا. ان کی نظر تو صرف میرے اوپر تھی، ان سے کیا پوچھنا ہے، جاؤ چھوڑو ان کو، بس وہ لکی پرسن ہے. اور اگر کسی سے یہ کہہ دیا کہ تم اپنا حساب دیکھ لو میاں، یہ لو، تو یہ عرض حساب ہے، حساب یسیر ہے، یہ آسان ہے، کیونکہ وہ خود بھی قیامت سے غم نہیں ہوگا کہ سامنے اللہ پر کہیں گے ذرا یہ دیکھ لو کیا آپ کے کرتوت ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ ہمارے معاملے میں ایسا سے کیا تھا، دیکھ لیجیے وہ کیا کس کے حال قدم وہ ہوں گے، حساب یسیر ہے وہ. ایک بغیر حساب ہوتے، بغیر حساب ہوتے ہیں، بغیر حساب کے. یدخلون الجنہ بغیر حساب، داخل ہو جائیں گے جنت میں بغیر حساب کے. پہلے 70,000، پھر 70,000، پھر 70,000، پھر 70,000 اللہ تعالیٰ بھیجیں گے بغیر حساب کتاب. ثلث من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلے لوگوں میں سے بڑی تعداد ہوں گی، بعد والے لوگوں میں سے تھوڑی تعداد ہوں گی. یہ بھی قرآن پاک، مقربین جو ہیں وہ مقربین سے حساب نہیں ہوتا، مگر چونکہ عام آدمی کو اپنی طرف سے خود کو کسی کو مقرب سمجھنے کا حق نہیں ہے، سب کو ڈرنا پڑتا ہے. مقرب ہم سمجھ لینے سے ہم مقرب تھوڑی ہو جاتے، وہ تو ان کے کہنے سے مقرب ہوں گے. تو وہاں تو ہر ایک کا پتا پانی ہو رہا ہوں گا کہ مقرب ہونے کے کون گمان میں رہے گا. کچھ صاحب حال ہوں گے، اہل ناز ہوں گے، دیکھیں جنام زاہدہ کون رہے گا پیش پیش. ہمارے والد صاحب کا شعر ہے، والد صاحب صاحب حال تھے، ذرا حال میں بھی بہت سے اشعار کہے ہوئے انہوں نے، اس میں ایک یہ کہ دیکھیں جنام جنان جو ہے نا وہ جنت کی طرف جانے کو جنت کو کہتے ہیں. دیکھیں جنام زاہدہ، زاہد سے مراد اے زاہد، اے عالمو، اے عبادت گزارو، کیونکہ والد صاحب کا جو مشرب تھا وہ عاشقانہ تھا، محبت والا تھا، اولیاء اللہ کے اندر، صوفیہ کے اندر محبت کا غلبہ ہوتا ہے. اس کے پس منظر میں کہہ رہے ہیں یہ بات، دیکھیں جناب زاہدہ کون رہے گا پیش پیش، کہتا رہے تو ربنا، میں ہوں وہا جو ہو سو ہو، میں ہاں ہوں کرتا رہوں گا، تو ربنا ربنا بولتا رہنا. تو چونکہ اللہ والے تو ذکر کرتے رہتے ہیں نا، ہوں ہا دربے لگاتے رہتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے رہتے ہیں، عاشقانہ رنگ ہوتا ہے. اہل ذکر جو ہوں گے وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، ہنستے ہوئے ہوں گے، مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، مسکراتے ہوئے ہوں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا ان کو کہ بھئی کوئی قیامت کا کوئی منظر ہوتا ہے، کوئی حال ہوتا ہے، پورا حال. وہ تو کہیں گے کہ صاحب سنا تو تھا ہم نے یار، قیامت ایسی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے، کیا ہوا؟ تو کہیں گے کہ جن پہ گزری ان سے پوچھو، تمہارا ٹائم لپیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری محبوبیت کی وجہ سے. ایسا بھی ایک طبقہ ہوگا وہاں پہ، لیکن وہ تو وہاں جانے کے بعد اندازہ ہوگا لوگوں کو ان کی محبوبیت کا، ان کے تقرب کا، ان کے پسند کیے جانے کا. یہاں تو سب کے پتے پانی ہو رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام ڈرتے ہیں، اولیاء ڈرتے ہیں، صحابہ ڈرتے ہیں، صحابہ میں بڑے بڑے مرتبے کے جو صحابہ ہیں وہ ڈرتے ڈرتے رہتے تھے، ہمیشہ کانپتے رہتے تھے، اپنے انسان نہیں ہونے کی تمنا کرتے رہتے تھے، کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، کاش مجھے ماں نے، میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں گھاس ہوتا کہ کوئی جانور چر جاتا، کوئی غلہ ہوتا کہ کوئی دانا چگ جاتا،
کوئی پرندہ ہوتا کہ بس گھونسلوں میں ادھر سے ادھر اڑتا پھرتا اور حساب نہ کتاب. یہ میں تو لخلقہ میں آ گیا کہ اقترب للناس حسابہم, لوگوں کا حساب قریب آ گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایک بات فرما رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے, جوانی کا حساب دینا ہے, جو مال کمایا اس کا حساب دینا ہے, جو خرچ کیا اس کا حساب دینا ہے, جو علم حاصل کیا اس کا حساب دینا ہے, اس علم پر کتنا عمل کیا اس کا حساب دینا ہے. عجیب بات ہے, علم کا حساب, اس کے عمل کا حساب, مال کا حساب, اس کے خرچے کا حساب, عمر کا حساب, اس میں جوانی کا حساب, تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے اندر, ایک کے اندر ایک. کیونکہ اگر جوانی کو چھوڑ کے حساب دینا پڑا تو بہت آسان ہے, بچپن میں معتبر نہیں ہم, بڑھاپے میں معذور ہیں, بڈھے سے کیا ہوتا جان دو بولتے ہیں. سارا مسئلہ تو جب بھی ہے جب تھوڑے سے آزاد اعصاب قوی ہوتے ہیں, جذبات ہوتے ہیں, امنگیاں ہوتی ہیں, شیطان چکر دیتا ہے, وہ پوچھیں گے اسپیشلی جوانی کا حساب دے. مال کمانے کا بھی دو, خرچ کرنے کا بھی دو. کمانے کا دو بولے تو اتنا مشکل نہیں تھا, خرچ کرنے کا اس سے زیادہ مشکل ہے. علم حاصل کرنے کا بھی دو, عمل کرنے کا بھی دو. علم حاصل کرنے کا اتنا مشکل نہیں تھا, عمل کا اس سے زیادہ مشکل ہے. اس کا مطلب یہ کہ علم کا بھی حساب دینا ہے. یعنی میں علم ہی حاصل نہیں کرتا تو کیوں حاصل نہیں کرا اس کا ایک جواب پھر, اور اگر حاصل کر لیا تھا تو پھر عمل کیوں نہیں کیا اس کا ایک جواب. تو یہ حساب قریب آ رہا ہماری زندگی کا, اور پھر یہ تو اجمالی ہے, ایک تفصیلی بھی ہے. پھر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوپ کی شدت میں اگر دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے تو یہ ایک نعمت ہے, اس کا حساب دینا ہوگا. پیاس کی شدت میں اگر ایک پیالہ پانی پی لیے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کا حساب دینا ہوگا. شدید بھوک کی حالت میں کوئی لقمہ پیٹ میں گیا ہے تو نعمت ہے, اس کا حساب دینا ہوگا. آپ اندازہ لگائیے. اسی لیے جو دنیا میں ہلکا پھلکا رہا وہ آخرت میں بھی ہلکا پھلکا رہے گا, جس کو دنیا میں بہت کچھ ملا اس کو آخرت میں نمٹنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا. حضرات صحابہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر میری دکان میرے مکان کے قریب ہو, اور وہ دکان اور مکان مسجد کے قریب ہو, اور مجھے روزانہ 100 درہم بغیر کسی مشقت کے نفع کے مل جائیں, اور مجھے کہیں جانا بھی نہ پڑے, پھر بھی مجھے نہیں چاہیے, اور جماعتیں وقت پر مل جائیں, نماز میں کوئی خلل نہ آئے, پھر بھی نہیں چاہیے, حلال طریقے پہ ملے, پھر بھی نہیں چاہیے. تو ابو دردا سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں بول رہے ہیں یہ بات؟ کہنے لگے حساب تو دینا پڑے گا نا, یہ لخلقہ کہاں سے پالوں؟ قیامت کا عقیدہ, اللہ پاک کے پاس حساب کا عقیدہ تھوڑی نعمتوں پر بندے کو راضی کر دیتا ہے, اور تھوڑی نعمتوں پر راضی ہو جانے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ تھوڑے عمل پر اللہ کو راضی کر دے گا. من رضی بالمال القلیل رضی اللہ به بالعمل القلیل, جو تھوڑے مال پہ خوش ہو جائے گا تو اللہ اس سے تھوڑے عمل پہ خوش ہو جائے گا. دنیا میں تھوڑا ملا, اس نے کہا میں خوش ہوں, اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہاں تھوڑا کر کے لایا اس میں بھی میں خوش ہوں, جا لکی پرسن ہے. دنیا کا زیادہ ملنا کسی قیمت میں بھی بھلائی نہیں ہے, الا ماشاءاللہ, بہت کم استثنائی حالتوں میں ٹھیک ہوتا ہے. جتنی نعمتیں اور سہولتیں فیسلٹیز زیادہ ہوں گی دنیاوی اعتبار سے, اتنی مسئولیت زیادہ ہے. اگر آپ اپنے حالات ہیں, اپنی اپنی کمزوریاں ہیں, اپنا اپنا ضعف ہے, اپنا اپنا انوائرمنٹ ہے, بندہ تو خوشی ہوتا ہے کہ خوب ملے خوب ملے خوب ملے, اور راضی نہیں ہوتا. ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کا اور کچھ نہیں بھرتی, تو اس کو تو جتنا بھی ملے اور بھی ملنا ہے. مگر اتنا تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ حساب کا وقت جب قریب آ رہا ہے تو عمل زیادہ ہو جائے, تھوڑا سا عمل میں مستعدی ہو جائے. جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو میں پورا کروں, اور جس سے جتنی غفلت زیادہ ہو, معاصی زیادہ ہو, اس کو اتنے عمل کا ذخیرہ زیادہ رکھنا چاہیے. نیک آدمی زیادہ عمل کرتا ہے, عجیب دنیا کا حساب ہے. اور برا آدمی کم عمل کرتا ہے میں تو برا ہوں. بھائی برا ہے تو تجھے زیادہ عمل کرنا ہے تاکہ کچھ تو بیلنس ہو, وہ بھی جمع ہو رہا تو یہ بھی جمع کر تھوڑے. اور ہم سب گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, قصوروار ہیں. اور بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ ہوتا ہے کہ میں کہاں گنہگار ہوں, ہم اتنے گنہگار ہیں اتنے گنہگار ہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں. یہ قرآن پاک میں لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ, اگر میں پکڑ لوں لوگوں سے ان کی غلطیوں پر تو ایک بھی زندہ نہیں رہے گا. تو ٹائم نہیں بتایا کہ کتنے دن کتنے ٹائم تک زندہ نہیں, باقی نہیں رہنا, باقی رہنا مشکل ہے اس کو. بہت غلطیاں ہیں اپنے اندر, بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں, بہت گناہ ہوتے ہیں ہم سے. وہ تو جب آدمی کو عادت پڑتی ہے کہ وہ گناہ کیا ہے جس میں میں مبتلا ہوں, تب اس کو نظر آتا ہے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ جس آدمی کو یہ نظر نہ آئے وہی سب سے بڑی مصیبت ہے. اور یہ نظر آنا آسان کام نہیں ہوتا, اس پہ بہت محنت چاہیے ہوتی ہے. گناہ کا نظر آنا, آدمی کو اپنی غلطیوں کا نظر آنا, اپنے عیب کا نظر آنا, اپنے نفس کی شرارتوں کا نظر آنا, اور شیطان کی طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں ان حملوں سے متاثر ہونے کا نظر آنا, یہ محنت چاہتا ہے. یہ کھلنا بھی ایک بہت بڑا فن ہے, اور جس پر یہ چیز کھل جائے اس کی اصلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے. جس کو اپنے عیب نظر آ جائیں, ایک تو اس کو دوسروں کے عیب سے غفلت ہو جاتی ہے, دوسرے یہ کہ اس کی درستگی کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس پر ہر ایک میں ندامت آنا شروع ہو جاتی ہے, ہر ایک سے توبہ شروع ہو جاتی ہے, اس میں جہاں تک ممکن ہو اصلاح شروع ہو جاتی ہے, ایک راستے پہ پڑ جاتا ہے بندہ. یہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں, ہم سے کیا قصور ہوتا ہے, میرے سے تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں, میں اچھا ہوں سارے خراب ہیں. ایسی بات نہیں ہے, ہم سارے گنہگار ہیں. جب گنہگار ہیں اور حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو بھائی کچھ بیلنس کرنا ہے, کچھ اعمال بڑھا لو اپنے, کچھ نیکیاں بڑھا لو, جو فرائض ہیں وہ بھی, جو واجبات ہیں وہ بھی, جو سنتیں ہیں وہ بھی, جو مستحبات ہیں وہ بھی, اس کے علاوہ تھوڑا سا ایکسٹرا کچھ اور سمیٹ کے رکھ لو, تھوڑا سا زائد دوستی, زائد اعمال. اللہ پاک اسی لیے شکایت فرما رہے ہیں کہ ادھر قریب آ گیا حساب لوگوں کا اور ادھر لوگ غفلت میں ہیں. غفلت جو ہوتی ہے وہ مشغولیت فی دنیا کی وجہ سے اور دنیا سے محبت کی وجہ سے اور دنیاوی چیزوں میں اپنی خواہش اور شہوت کو انوالو کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. غفلت کا راز یہ ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری غلطیوں کا ارتکاب دنیا کی محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے. وہ جس کسی چیز میں بھی آدمی زیادہ مشغول ہوا وہی دنیا کی محبت تھی جس کی وجہ سے وہ غفلت ہوئی ہے. اور کلام الہی کے اندر آپ عجیب خصوصیات دیکھیں گے. اب یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے قریب آ گیا ان کا حساب اور وہ غفلت میں ہے. پھر اس کے بعد کا جملہ ہے اعراض بھی کیے ہوئے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ غفلت میں ہے تو جو غفلت میں ہوتا ہے وہ اعراض ہی کیا ہوا ہوتا ہے. نہیں, غفلت میں کیا ہوا آدمی دور ہوتا ہے, اعراض کیا ہوا نہیں ہوتا. اعراض کیا ہوا وہ ہوتا ہے جس کو متنبہ کیا گیا پھر متوجہ نہیں ہو رہا. اعراض میں اور غفلت میں فرق ہے. اعراض کا مطلب یہ کہ غفلت کی وجہ سے ان لوگوں کو اللہ پاک نے متنبہ کیا, واعظ بھیجے, سمجھانے والے بھیجے, پیغمبروں کے نائب پیغمبر بھیجے, پیغمبروں کے پھر نائب آئے, نائبوں کے نائب, نائبوں کے نائب, ان کے ذریعے سے لوگوں کو آخرت کی زندگی کا, اس کی تفصیلات کا حال اور اس کی تفصیلات سنائے گئے, بتائے گئے, اعمال کا نتیجہ, اچھے برے اعمال کا نتیجہ سمجھایا گیا, مگر اس کے باوجود بھی نہیں. یہ ہے اعراض. اس لیے دو جملے اللہ پاک نے, دو لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمائے یہاں پر, لوگ غفلت میں بھی ہیں اور اعراض کیے ہوئے بھی ہیں. ایک تو پہلے سے متوجہ نہیں ہے, پھر دوسرے متوجہ کرنے کے بعد بھی متوجہ نہیں ہو رہے ہیں. اور متوجہ کرنے کے بعد میں متوجہ نہیں ہونا یہ قساوت قلبی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور قساوت قلبی کا مطلب ہوتا ہے کہ غلطی کرتے کرتے اتنی عادت کا ہو جانا کہ پھر آدمی کے اندر سے نرمی ختم ہو جائے اور بات کو لینے کی صلاحیت متاثر ہو جائے, طبیعت میں سختی آ گئی, حق کو قبول کرنے کی صلاحیت متاثر ہو گئی. بڑے بڑے احوال آ جاتے ہیں بعض مرتبہ، قتل و غارت گری چل رہی ہے، کرفیو ہے، دکانیں بند ہیں، باہر نکلنا ممنوع ہے، فساد ہو گیا ہے، اور کوئی حادثہ چل رہا ہے، اندیشے لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ تو ایسے وقت میں پہلے ایسا ہوتا تھا جب تک لوگوں میں قساوت نہیں تھی، یہ لوگ ڈر کے مارے کانپنے لگ جاتے تھے، گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے، اعمال میں مشغول ہو جاتے تھے، اور قساوت کے اندر پھر ہوتا یہ ہے کہ ارے بھائی ٹائم پاس نہیں ہو رہا، کچھ کرو، باہر کرفیو ہے، گولیاں چل رہے ہیں، یہاں پہ مووی چل رہی ہے، یہاں پہ کیسٹیں لی جا رہی ہیں، یہاں پہ پتنگیں اڑائی جا رہی ہیں چھتوں کے اوپر سے، یہاں پہ پتے کھیلے جا رہے ہیں، یہاں پہ شراب و کباب ہے، یہاں پہ مستیاں اور خرمستیاں ہیں۔ یہ ہوتا ہے پھر کیسے حالات آ جائیں، پگھلتا نہیں پھر بندہ، بلکہ اور الٹا جتنی پریشانی آئے ان پریشانیوں کے باوجود بالکل روٹین ورک میں ہوتا ہے، اپنے کام کے اندر بالکل سابقہ جو عمل تھا اس میں کوئی تاثر نہیں رہتا۔ بڑے سے بڑا جھٹکا لگ جائے، چھوٹے سے چھوٹا جھٹکا لگ جائے، گھر میں میت ہو گئی ایک دو دن، اس وقت بھی وہی کیفیت چل رہی ہے، کوئی گھر میں پیدا ہو گیا تب بھی وہی کیفیت چل رہی ہے، کوئی مصیبت آ گئی تب بھی ہے، کوئی نعمت مل گئی تب بھی، یہ قساوت کی علامت میں سے ہے۔ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی، دل نرم نہیں ہوتا۔ ایک صحابیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل میں سختی آ گئی، کہ میرے پاس آخرت کا ذکر ہوتا ہے، جنت و جہنم کا ذکر ہوتا ہے میرے سامنے، تو تاثر خاص نہیں ہو رہا کچھ۔ انہوں نے فرمایا کہ موت کا مراقبہ کیا کرو، موت کا دھیان کیا کرو، مرنا ہے، بہت جلدی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو وہ تھوڑے دنوں کے بعد آئیں، وہ زمانہ خیر القرون کا تھا، لوگوں میں صلاح اور تقویٰ غالب تھا، نیکی غالب تھی۔ تھوڑے دن کے بعد آئیں اور شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میری طبیعت سنبھل گئی، کیونکہ ان کے پاس طبیعت کا بگڑنا اور سنبھلنا اسی چیزوں میں ہوتا تھا، اگر یہ نہیں ہوا تو وہ طبیعت خراب ہونے کے معنی میں لیتے تھے، یہ چیز صحیح چل رہی تو طبیعت اچھی ہونے کے معنی میں لیتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگ غفلت میں ہیں اور اعراض بھی کیے ہوئے ہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ غفلت سے اور اعراض سے پیچھے ہٹنے کے لیے، یعنی اس سے بچنے کے لیے، خود اللہ پاک نے اس آیت میں ایک بات فرما دی کہ حساب کا وقت قریب ہے، اس کا مراقبہ کیا کرو، کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ پاک مجھ سے زندگی کا حساب لے رہے ہیں، نام اعمال میزان یعنی ترازو جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے تولنے کے لیے، جب حساب ہونے کا ہے تو تول بھی ہوگی، پھر ناپتولی بھی ہوگی اس کے ساتھ، ادھر پل صراط ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں اس پہ چلو۔ پل صراط پر چلنے کے لیے کوئی فزیکل طاقت کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو روحانی طاقت چاہیے، دین کی طاقت چاہیے۔ آخرت کا پل صراط، دنیا کا دین ایک ہی بات ہے، دنیا میں جو دین ہے وہی آخرت میں پل صراط ہے، جو دنیا میں دین پر چل گیا وہ آخرت میں برج پر چل جائے گا، جو دنیا میں دین پر نہیں چل سکا وہ آخرت میں برج پر نہیں چل سکے گا۔ تو ادھر پل صراط ہے، اس پر چلنے کا حکم ہو رہا، ادھر نام اعمال سامنے ہے، حساب اللہ پاک لے رہے ہیں، اور جناب میزان عدل انصاف کی ترازو جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، تولا جانے والا ہے، ایک ایک عمل تولا جا رہا ہے، اس کا وزن کیا جا رہا ہے، برائی کا بھی اچھائی کا بھی۔ فرمایا کہ اگر اس کو سوچو گے، روزانہ تھوڑی دیر بھی سوچ لیا کرو گے، تو غفلت کا اور اعراض کا علاج ہو جائے گا، اور غفلت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، ہم غافل ہیں اس وجہ سے سارا ہو رہا ہے۔ ایک بہت ہولناک چیز سامنے آ رہی ہے، بہت قریب اپنے سے، دن بدن قریب ہوتی جا رہی ہے، اور ہم اسی اعتبار سے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ذہن کے اعتبار سے۔ تو اللہ پاک شکایت کر رہے ہیں، اور تعلق والا جب شکایت کرے تو اس کی شکایت دور کر دینی چاہیے، شکایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز ختم کروں، اور یہ تعلق شفقت و مہربانی کی وجہ سے ہے کہ اگر یہ شکایت دور نہیں ہوئی تو جو شکایت کرنے والا ہے اس کا کچھ نقصان نہیں، جس کی جا رہی ہے اسی کا نقصان ہے کہ تو اپنا بگاڑ لے رہا مسئلہ یہاں سے ہوتا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب، اور وہ غفلت میں ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، پھر اس کی تاکید کی طور پر اس کا بیان فرما رہے ہیں آگے، کوئی نصیحت ان کے پاس نہیں آتی ان کے رب کی طرف سے تازہ، مگر وہ سنتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کھیل کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تازہ تازہ نیا حکم اللہ پاک کی طرف سے اترا جب وحی کا سلسلہ جاری تھا، یا تعلیم کے طور پر، تذکیر کے طور پر کوئی بات سامنے مذاکرے کے طور پر آئی، تو اللہ پاک شکایت فرما رہے ہیں، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتا ان کے پاس کوئی نصیحت نامہ ان کے رب کی طرف سے، محدث تازہ تازہ نزول کے اعتبار سے، الا استمعوه وهم يلعبون، مگر وہ سنتے ہیں اس کو اس حالت میں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، غفلت میں کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں. اس کے دو مطلب لکھے ہیں مفسرین نے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ پھر اپنے ہی کام میں لگے ہوئے، اپنے کھیل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور دوسرا مطلب یہ بتایا ہے کہ بات کو کھیل بنا لیتے ہیں، جو بات اللہ کی طرف سے آئی اس کی ہنسی اڑانا، اس کا مذاق اڑانا، اس میں لما اور کیف نکالنا، ہاؤ اور کم نکالنا، ہاؤ اور وائی نکالنا اس میں، یہ بھی لائب ہی کی شکل ہے. مگر سنتے ہیں اس حالت میں کہ وہ اس کے ساتھ کھیل کر رہے ہوتے ہیں، لاہیتن قلوبہم، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں، لہو سے ہی لاہی ہے، لہو لعب غفلت اور کھیل، لاہیتن قلوبہم، ان کے دل غفلت میں آ گئے ہیں. وہ اثر النجو الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر وانتم تبصرون. اب بہت ہی چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں ظالم لوگ، مشرکین اور کفار، بہت ہی چپکے چپکے، اسرو کے معنی خود چپکے بات کرنے، خفیہ بات کرنے کے ہیں، نجوا کے معنی بھی خفیہ بات کرنے کے ہیں، خفیہ بات کو خفیہ جگہ پہ کرنا، سرگوشی کرنا اور خفیہ جگہ پہ کرنا، یعنی بہت ہی زیادہ چھپا کے بات کرنا، جتنا لمبا پلان ہے اتنا اس کو چھپایا جاتا ہے، اتنا اس میں جو ہے نا اخفا ہے. تو سرگوشی کرتے ہیں چھپ کر ظالم لوگ، اور یوں کہتے ہیں هل هذا الا بشر مثلكم، نہیں ہے یہ مگر آدمی تمہاری طرح. یہ نبی کے بارے میں تبصرہ ہو رہا ہے کہ جن پر اللہ کا علم اترا، اللہ کا کلام نازل ہوا، اور جن کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا اور اپنی مرضی کا ترجمان بنایا اور اپنی جگہ پر مقرر فرما دیا کہ بس ان کی مانو میرے ماننے کی طرح ہے، کیونکہ یہ میری منوائیں گے اور کسی کی نہیں منوائیں گے. اب ان کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے، هل هذا الا بشر مثلكم، یہ تو تمہاری طرح آدمی ہے معمولی سے. تو آدمی تو اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، یہ تکا دوسرا اس کے ساتھ. اب جو آدمی ہو کر ایسی بات کر رہے ہیں جس کے اندر فصاحت ہے، بلاغت ہے، علوم ہے، مسائل ہیں، احکام ہیں، تو یہ تو جادو ہے اور کیا ہے. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم پھر بھی جادو پر عمل کرو گے، جادو کی بات کو قبول کر لو گے دیکھتے ہوئے بھی؟ ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہم کوئی اندھے بہرے نہیں ہیں، ہمارے پاس عقل سلیم ہے، سمجھتے ہیں ہم، تو جادو کی بات پہ کیسے عمل کر لیں گے؟ ایک دوسرے کو آپس میں طے کر رہے ہیں، یہ بات مشورے کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کے خفیہ سرگوشیوں کو جو ان کی چھپ کر ہو رہی تھی ان کو ظاہر فرما رہے ہیں آپ. وہ اثر النجو الذین ظلموا، اور سرگوشی کرتے ہیں چھپ کر ظالم لوگ، اور کہتے ہیں هل هذا الا بشر مثلكم، نہیں ہے یہ مگر آدمی تمہاری طرح کے. افتأتون السحر، اب جب آدمی ہے تمہاری طرح کے پھر یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ علم سنا رہے ہیں، تو یہ تو جادو ہوا پھر. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو پر عمل کرو گے اور جادو کو قبول کر لو گے دیکھتے ہوئے بھی؟ لہذا ذہن بناؤ اور لوگوں کے اندر یہ بات پھیلاؤ کہ یہ جادو ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے، یہ آدمی ہے، اور آدمی جو ہے نا وہ اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا. یہ منطق اپنی. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، تو آپ نے فرمایا میرا پروردگار جانتا ہے ہر بات کو جو آسمانوں میں اور زمین میں، جو بات ہو رہی ہے چھپ کر ہو رہی ہے، علانیہ ہو رہی ہے، سرگوشی میں ہو رہی ہے، اجتماعی ہو رہی ہے، انفرادی ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، منصوبہ بندی ہو رہی ہے، میرا رب جانتا ہے ہر بات کو. نجوا کو نہیں کہا، بات کو کہا، کہ قول جو ہے، بات جو ہے وہ نجوا کو بھی شامل ہے، غیر نجوا کو بھی شامل ہے، علانیہ کو بھی شامل ہے، چھپا کر بھی شامل ہے، یہ جامعیت ہے اس میں. اس لیے اثر یعلم القول کا لفظ آ گیا، کہ میرا رب جانتا ہے بات کو آسمان میں ہو یا زمین میں. اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. کون بول رہا ہے, کیا بول رہا ہے, کب بول رہا ہے, کیسا بول رہا ہے, اللہ پاک کو معلوم. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ نے کہا کہ جادو ہے, کچھ نے کہا یار جادو وادو کچھ نہیں ہے, یا اضغاث احلام ہے. اضغاث احلام پراگندہ خیالات, گڈ مڈ باتیں جس کا کوئی مطلب نکالنا مشکل ہے, جس سے کسی نتیجے پہ پہنچنا مشکل ہے. عام طور پر وہ خواب جو بے معنی ہوتے ہیں ان کو اضغاث احلام کہتے ہیں, کیونکہ خواب بامانہ بھی ہوتے ہیں بے معنی بھی ہوتے ہیں. کہیں چیت, کہیں کروڑا بانمتی, یا کنبا جوڑا. بعض مرتبہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک آدمی خواب سناتا ہے گھنٹے بھر کا, ایک بات کا دوسری بات سے کوئی جوڑ نہیں رہتا. ایسا ہوا پھر اس کو ایسا ہو گیا, پھر اضغاث احلام کہیں گے اس کو کس سے جوڑیں گے. کسی نے کہا یہ تو اضغاث احلام ہے, بلکہ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ اضغاث احلام ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ گئے کہیں گے افتراء ہو, یہ تو خود اپنی طرف سے گھڑ کے بول رہے ہیں اور اللہ پہ لگا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. بل ہوا شاعر, اس نے کہا کہ نہیں وہ تو شاعر, شاعرانہ باتیں ہیں, شاعرانہ تو کچھ بھی بات, تخیل کی پرواز ہوتی ہے, خیالات کی اڑان ہوتی ہے, جو چاہے بولو, جیسے حقیقت تھوڑی ہوتی ہے. اب چاند توڑ کے لا رہے ہیں تو توڑ کے تھوڑی لاتے ہیں, ستارے بکھیر دے رہے بستر کے اوپر تو بستر کے اوپر ستارہ کہاں بکھر سکتا ہے, ایک ستارہ ڈالے تو زمین ہی ختم ہو جاتی ہے, تو بستر پہ کہاں بکھر سکتے ہو. مگر بکھیرتے ہیں شاعر لوگ, اپنے محبوبہ کے لیے ستارے بکھیر دیتے ہیں, اس کے لیے چاند توڑ دیتے ہیں, اس کے گھر میں سورج لگا دیتے ہیں لا کے. یعنی یہ شاعرانہ باتیں ہیں. اس کے مطلب کئی نکلتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ بدتمیزی میں اضافہ ہے, اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو جادو نہیں سمجھ میں آ رہا نا, چونکہ جادو کے اندر تو تلسماتی چیز ہوتی ہے, حقیقت ہے جو بول رہے ہیں, تو نہیں نہیں اضغاث عالم ہے. اچھا چلو اضغاث عالم نہیں ہے, نہیں 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 یہ جو ہے نا خود انہوں اپنی عقل سے بول رہے ہیں. عقل سے ایسا کیسا بولتے ہیں, ایسا آدمی جو کہیں پڑھا لکھا نہیں, نہیں نہیں یہ جو ہے شاعری ہے بس یہ, اور شاعر تو پیدائشی طور پر ہوتے ہی تھے عربوں کے اندر. تنزل والی بات ہے, ایک ہے بدتمیزی میں اضافہ ترقی کے طور پر, اور ایک ہے ایک بات کو تسلیم کر کے اس کو رد کر کے پھر بولنا, اور تیسرا مطلب یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ ایک ایسا بول رہا ہے, ایک ایسا بول رہا ہے, ایک ایسا بول رہا ہے. کسی نے کہا کہ وہ جادو ہے, کسی نے جو یہ اللہ کا کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت فرماتے تھے, ہر کوئی متاثر ہو جاتا تھا, دل پگھل جاتے تھے, غیر مسلم رونے لگ جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا اللہ کا کلام, اور فطرت سے مناسبت رکھتا ہے چونکہ وہ تو ہمارے خالق مالک ہیں, ان کی تو بات ہے نا, ہر انسان کے دل کی آواز ہے اصل دیکھا جائے تو. تو دل کی آواز کو, ضمیر کی آواز کو کہاں تک کوئی رد کرے گا. تو جب سرکار پڑھتے تھے, کافر سنے, مسلمان سنے, انسان سنے, جن سنے, پگھل جاتا تھا, متاثر ہو جاتا تھا. تو اس کا انکار تو نہیں کر سکتے تھے کہ یہ معجزہ ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ نبوت کی دلیل ہے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. فلیأتنا بآیت کما ارسل الاولون, چاہیے کہ وہ ایسی کوئی نشانی ہمارے سامنے لائیں اگر وہ اللہ کے رسول ہیں, جیسا کہ پچھلے رسولوں کو دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا, وہ سانپ بنا دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام پرندے میں جان ڈال دیتے, اڑا دیتے تھے, اندھے کو اچھا کر دیتے تھے. صالح علیہ السلام اونٹنی نکال دیے پہاڑ میں سے, ایسا کچھ تو بھی رہنا تھا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فلیأتنا بآیہ, چاہیے کہ ہمارے پاس لائیں ایسی کوئی نشانی جیسا پچھلوں کو دی گئی تھی, جیسے پچھلے لوگ دے کے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما آمنت قبلہم من قرية اہلکناہا, جو اس سے پہلے قومیں ہیں ان کو ہم نے جو ہلاک کیا ہے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو کہا گیا, وہ لوگ مانگے تھے, وہ دیا گیا تھا, انہوں نے نہیں مانا نا, آخر ہم نے ان کو برباد کیا نا, پھر تو تم ایمان لائیں گے؟ افہم یؤمنون, کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اگر ان کے مرضی کے مطابق ہم آپ کو وہ معجزہ دے دیں جو آپ فرما رہے ہیں, تو پہلے لوگ, اور حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ جیسے پہلوں کو دیا گیا تھا, تو پہلوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جو پہلوں نے معجزے کا مطالبہ کیا وہ معجزہ دکھا دیا گیا, انہوں نے پھر بھی نہیں مانا, تو ہم نے تو ان کو برباد کر دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی فلیأتنا بآیت کما ارسل الاولون, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور یہ فرمایا کہ اگر آپ فرمائیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے گا، پورا پہاڑ سونے کا، ٹکڑے نکال نکال کے بھرو۔ مگر اگر ایمان نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ مطلوبہ معجزہ دیے جانے کے بعد اگر ایمان نہیں لائے تو ہلاک کر دیا جاتا ہے، چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کیا یہ چاہتے ہو کہ آپ کو جو نشانی یہ مانگ رہے ہیں وہ دے دی جائے، پھر یہ اگر نہ مانے تو ان کو ختم کر دیا جائے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مہلت دی جائے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو مہلت دی جائے، اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان کی اولادوں میں کوئی مانے گا، انسانیت کو موقع دیا جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرما دیا کہ پھر مطلوبہ معجزہ ان کو نہیں دیا جائے گا، چونکہ ہمارا قانون یہ ہے کہ مانگنے کے بعد اگر نہیں مانیں گے تو یہ لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ لوگ بھی مطلوبہ معجزہ مانگنے کے بعد بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو، جو اس میں ضدی قسم کے تھے، شریر تھے اور کفر کے اوپر مطبوع تھے، مہر لگی ہوئی تھی، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ تھوڑا ہی معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لانے والے۔ اگر کسی کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے معجزہ ہی دیا گیا ہے، اور کیا دیا گیا؟ پھر معجزہ دے کر ہی نبی بھیجے جاتے ہیں، بغیر معجزے کے، بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ نہیں پیش کرتا۔ لیکن مطلوبہ جو مطالبہ، جس دلیل کا مطالبہ وہ کریں وہ دینا، تو پھر ہمارا قانون بھی رہتا اس کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت چاہی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ قاعدہ ایک دوسرے موقع پر پھر طے ہوا کہ حضور کی امت کو اسی مہلت کے مانگنے پر کبھی بھی ایک ساتھ عذاب سے ہلاک نہیں کیا جائے گا، چاہے کافر ہوں چاہے مومن ہوں۔ پوری امت کو، جیسے پچھلی قوموں میں پوری کی پوری امت کا صفایا کر دیا گیا، نبی کی قوم کا پورا صفایا کر دیا گیا، اس طرح حضور کی امت کا صفایا نہیں کر دیا جائے گا۔ اس لیے اب ان کا جو مطالبہ ہوگا کسی خاص معجزے کا وہ نہیں دیا جائے گا، جو ہم معجزہ دے رہے ہیں اسی سے جو نتیجہ نکالنا ہے نکالنا، اور نتیجہ برابر نکلتا ہے، اس سے برابر نکلتا ہے۔ دلیل ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام سناتے تھے، کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ کلام انہوں نے مجھ پر نازل فرمایا، اور اس میں چیلنج ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام تم نہیں مانتے تو اس کے جیسا بناؤ، اور اکیلے بنانے کی ضرورت نہیں، مل کے بناؤ، اور پورا بنانے کی ضرورت نہیں، تھوڑا بناؤ، پل یا تو بصورت مثلی، اس کی جیسی ایک چھوٹی صورت بنا لو، بس ان آتے نا کل کوثر والی صورت بنا لو، خالی اتنی صورت کے اتنا کوئی سا کلام بنا لو، مگر ویسی خوبیاں رہنا جیسے اس میں۔ وہ فصحائے عرب تھے، بلغائے عرب تھے، شاعر تھے، بہترین مقالہ نگار تھے، پیدائشی طور پر سو سو اشعار فی البدی کہنے کی صلاحیت عربوں میں تھی۔ جاہل، اجڑ جاہل لوگ، دواوین جاہلیت جو کہتے ہیں وہ یہی تو ہیں۔ حضور نے فرمایا علیکم بدواوین، حضرت عمر نے فرمایا کہ علیکم بدواوین الجاہلیہ، زمانے جاہلیت کے دیوانوں کا مطالعہ کرو، اس لیے کہ قرآن پاک انہی اصطلاحات میں نازل ہوا ہے۔ وہ لوگ جس زبان کو بولتے تھے، جن تشبیہات کو، تعبیرات کو استعمال کرتے تھے اپنی بات کے لیے، قرآن پاک کا نزول اس میں ہوا ہے۔ تو اگر قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنا ہے تو زمانے جاہلیت کے کلام کو صحیح سمجھنا ہے، اور وہ اتنا غامض ہوتا ہے، اتنا ایسے لچھے دار ہوتا ہے کہ ہم کو پڑھاتے بہت سی کتابیں اس کی، حماسہ پڑھاتے، متنبی پڑھاتے، سب معلقات پڑھاتے، یہ کتابیں وہی ہیں، اس میں زمانے جاہلیت کے لوگوں کے اشعار بہت ہیں، اشعار ان کا کلام وغیرہ پایا جاتا ہے، مقامات حریری پڑھاتے ہیں، نفحات العرب ہے، مختارات ہے، مختارات الادب ہے، یہ اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں سارے۔ تو صورتحال یہ تھی کہ وہ عرب پیدائشی طور پر فصیح و بلیغ اور زباندان، ذہن بہت چلتا تھا، میں بناؤ دو پھر تم بھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج کرنا، اور بار بار چیلنج کرنا، اور مسلسل چیلنج کیے رہنا، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر جو علوم پائے جاتے تھے وہ، پھر اس میں جو دلائل پائے جاتے تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں دلیل کے ساتھ ہی سمجھائی ہیں، بغیر دلیل کے نہیں سمجھائی۔ اب ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آدمی ہے تو فرشتہ رسول نہیں ہونا چاہیے، سب سے پہلے یہ استدلال کیا نا، اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں، اور بقیہ باتیں جو ہے نا بےہودگی کی ہیں، اس لیے ان کا جواب نہیں دیا۔ یہ بات جو ہے نا کوئی بھی آدمی تھوڑا سا خلجان میں آ سکتا ہے، اس لیے اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ پاک۔ ہم ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ آدمی ہی بھیجے ہیں، تو آدمی جو ہوگا وہ رسول نہیں ہو سکتا، یہ بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا معنی ہے رسول ہونے؟ جب اللہ پاک اس کو اپنا رسول بنانا چاہیں تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ آدمی رسول ہو، جتنے پیغمبر بھیجے سارے آدمی بھیجے، آدمیوں میں بھی انسانوں میں مرد بھیجے ہیں، رجال مرد کو کہتے ہیں، اسی لیے کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، نبی نہیں ہوئی نہیں ہو سکتی. اب خیر، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد میں تو نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت، اگرچہ کہ آپ کے شکاگو کے سبب میں ہیں ایسی عورتیں. تین چار سال پہلے ایک عورت ایسی نبوت کے دعویٰ، نبوت کی باتیں کرتی تھی، پتہ نہیں اب زندہ ہے کہ مر گئی، خدا کرے مر گئی ہو، انہیں کو مسلمان بھی کہتی تھی. لوگوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ وہ تو ایسا بول رہی ہے، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، ہم کیا کریں؟ بولا میں کیا کروں، تو انہیں کچھ تو بولو، میں بولا شادی کا پیغام بھیج دو، یہی بہتر ہے اس کے لیے، ایک یہی خدمت کر دو جا کے بس. عورت نبی نہیں، ہمارا اصل نام قبل کا الا رجالن، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو بھیجا ہے تو وہ مرد کو بھیجا ہے اور انسان کو بھیجا ہے. نوحی الیہم، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو اہل ذکر ہیں جو اہل علم ہیں ان سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو جن کو معلوم ہے انبیاء کی تاریخ پوری ہسٹری ان سے پوچھ لو، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی کیا کوئی پیغمبر ایسا گزرا ہے جو آدمی نہیں تھا، جو انسان نہیں تھا. آپ انسان ہیں، انسان ہونے کی وجہ سے آپ نبی نہیں ہو سکتے، یہ جو استدلال ہے یہ غلط ہے، آپ آدمی تھے. ہاں عام معمولی آدمی نہیں تھے، آدمی آدمی میں فرق ہوتا ہے. سب سے کامل اکمل نورانی آدمی تھے، بشر تھے، انسان تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے. جیسے بعض لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے آپ کے کمالات کی وجہ سے، آپ کے خصوصیات کی وجہ سے، آپ کے مراتب کی وجہ سے، آپ کی عظمت کی وجہ سے، آپ کی شرافت و بزرگی کی وجہ سے، آپ کے معجزات کی وجہ سے، آپ کی خصوصیات کی وجہ سے بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ انسان نہیں تھے بلکہ کوئی دوسری مخلوق تھے. اگر کوئی دوسری مخلوق خدا نخواستہ آپ کو سمجھا جائے گا تو پھر نظام رسالت درہم برہم ہو جائے گا، کہ بھائی دوسروں کو ہم کیسے سمجھیں گے، ہم ہماری بات نہیں سمجھ سکتے، ہمارے تقاضوں کو ہم ان کا نہیں سمجھ سکتے، ان کا معاملہ یہ لگتا. اگر انسان نہیں مانیں گے اور آپ میں ایسا تقویٰ تھا، ایسی پرہیزگاری تھی، ایسی احتیاط تھی، ایسا خدا کا خوف تھا، ایسے آپ کے عادات تھے، ایسے آپ کی عبادتیں تھیں، ایسے آپ کی معاشرت تھی، ایسے آپ کے کیریکٹر تھے، تو بھائی وہ انسان نہیں تھے اس لیے تھے، ہم تو انسان ہیں ہم کیا کریں گے، تو عذر ہو گیا آدمی کے پاس. اور فرشتہ بھی اسی لیے نہیں بنا کے بھیجا گیا، کہ فرشتے کو اگر بنا کے بھیجا جاتا تو پہلے تو فرشتے کو پہچاننا مشکل ہے، چونکہ فرشتہ اگر انسان کی شکل میں نہیں آئے تو دکھتا نہیں، انسان کی شکل میں آئے تو یہ کیسے معلوم ہے کہ یہ فرشتہ ہے انسان نہیں ہے، وہ ایک نئی پنچات. پھر دوسرے اگر وہ انسان کی شکل میں آ کے بولتا میں فرشتہ ہوں لیکن انسان کی شکل میں آیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو ساری دنیا ان سے یہی پوچھتی کہ بھائی تجھے بھوک لگتی ہے، بولتا نہیں میں تو کھانا نہیں کھاتا، پیاس لگتی ہے تو نہیں میں پانی نہیں پیتا، جورو بچے ہیں تیرے کو تو نہیں ہم لوگ شادی نہیں کرتے، ہمارے پاس شادی کا سسٹم ہی نہیں ہے، کپڑے ہوئے تو نہیں ہمارے پاس قدرتی کپڑے ہوتے ہیں، ہمارے کپڑے دھونا پڑتا نہیں، بنانا پڑتا نہیں، سلانا پڑتا نہیں، پیسے ہونا ہو تو نہیں ہمارے کو پیسے نہیں ہونا، گھر ہونا ہو تو نہیں ہمارے گھر کی ضرورت نہیں. چل آیا بولنے کے وقت یہاں یہ سب جھکماری کرے تو معلوم ہوتا، کوئی سنتا نہیں تھا. تو فرشتے کو نہیں بنا سکتے رسول، غیر انسان کو نہیں بنایا جا سکتا رسول، انسانوں کی طرف بھیجا گیا تو انسان کو ہی رسول بنا کے بھیجا جائے گا. میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ درس میں ایک مضمون سنایا تھا آپ کو، وہ یہ کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مانتے، خالص نور مانتے، ان کو بھی یہ اجتبا ہوا اصل میں، مگر اجتبا کی قسم دوسری ہے. وہ یعنی جیسے مشرکین مکہ کے ذہن میں تھا کہ رسول یہ آدمی ہے تو رسول نہیں ہو سکتے، کیونکہ آدمی ہونا تو سامنے تھا ان کے، یہ آدمی ہے بلکہ وہ دکھ رہی تھے نا، بھائی یہ آدمی ہے تو رسول نہیں ہو سکتے. اب بعد میں آپ کا مقام ذہنوں میں اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑا مقام جتنا بڑا اچھا تھا، لیکن اس میں وہ اعتدال نہیں رہا جو سمجھنے کا ہونا چاہیے تھا. اتنا بڑا کہنے کے بعد آپ جو ہے نا، جب رسول ہیں آپ تو پھر آپ آدمی نہیں ہیں، آپ نورانی ہیں، آپ نور ہیں سر. آپ حضور کے انسان ہونے کا انکار ایک گروپ کرتا ہے، نور تھے آپ خالی، اسی لیے آپ کا سایہ نہیں تھا، اسی لیے آپ کی روشنی میں سوئی تلاش کر لی جاتی تھی، اندھیرے میں بعض مرتبہ سرکار کے جسم مبارک سے ایسا نور نکلتا تھا یا آپ کے مسکرانے سے ایسا نور نکلتا تھا کہ جیسے لائٹ ڈال دی گئی ہو. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی سوئی بھی تلاش کر لی تھی آپ کے نور میں، مشہور واقعہ ہے. تو اس لیے آپ نور تھے. اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ آپ انسان تھے اور نورانی انسان تھے، اس میں آپ میں ظلمت نہیں تھی کوئی، جیسے دوسرے انسانوں میں ہوتی ہے. عام انسانوں جیسے انسان نہیں تھے، وہ اسپیشل تھے، سب سے اعلیٰ وارفا تھے، سب سے عظیم المرتبت تھے، سب سے عظیم الشان تھے، کمالات کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، سید الخلق تھے، سید الکونین تھے، سید ولد آدم تھے، حبیب اللہ تھے، اللہ کے حبیب ہیں، تو تھے مگر انسان، اللہ پاک کے بندے تھے. تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ رسول جو ہیں وہ انسان ہیں تمہاری طرح، لہذا وہ جو ہے رسول نہیں ہو سکتے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنے ہم نے پیغمبر پہلے بھیجے ہیں وہ سارے مرد انسانوں میں بھیجے اور مرد بھیجے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو. یہ جو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ہے، اپنی آیت کے سباق سے یعنی پوری آیت کو ملانے سے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پچھلے پیغمبر تاریخ کے اعتبار سے جانے جا سکتے ہیں کہ وہ بھی سارے انسان تھے. اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو معلوم ہے تو ان سے معلوم کر لیا جائے، لیکن ہمیشہ مورد کے اعتبار سے خاص ہونے والی آیتیں مضمون کے اعتبار سے عام بھی ہوتی ہیں. وارد ہونے کے اعتبار سے اترتے وقت میں اپنے ایک پس منظر کے ساتھ اتری ہیں، اس کے خاص بات ہے اس میں، لیکن اگر اس کے اندر عمومیت سے کوئی مضمون ہے تو وہ مضمون کے اعتبار سے قاعدہ کلیہ نکلتا ہے اس میں سے. یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے، یہ احادیث مبارکہ کی بھی خصوصیت ہے. جیسے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تم کو دیں وہ لے لو. عام طور پر یہ آیت کب سنائی جاتی ہے کہ پھر رسول کی ہر بات کو لے لینا چاہیے، لیکن اپنے مورد کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو مال غنیمت کی تقسیم کے وقت بولے تو ہے بات. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو کچھ لوگوں کو زیادہ دیا تھا، کچھ لوگوں کو کم دیا تھا. تو جن لوگوں کو کم دیا تھا اس میں بدوی بھی تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور بعض ایسے بھی تھے جو صرف پیسے کے لیے آئے تھے، ابھی ایمان دل سے قبول نہیں کیا تھا. ولیکن ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، بلکہ جو آیت آئی ہے اپنے کو شامل کر دیا تھا اس میں کہ بھائی ہم کو بھی اس میں تمہارے گروپ میں شامل کر لو، دل سے نہیں مانے تھے ابھی. ایسے بھی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یار ان کو زیادہ دے دیا، ہمارے کو کم دے دیے مال غنیمت کی تقسیم میں. تب اللہ نے فرمایا تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے دیں وہ لے لو، بس ان کی تقسیم بالکل صحیح ہے. کسی کو زیادہ کیوں دیا ان کو معلوم ہے، اور ہمارے بتانے سے معلوم ہے. کسی کو کم کیوں دیا ان کو معلوم ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، لیکن یہ جو آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اپنے مضمون کے اعتبار سے عام ہے کہ رسول زندگی کے جس شعبے میں جو تمہیں دے رہے ہیں وہ لینا، جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جانا. ایسے ہی اپنے مورد کے اعتبار سے خاص ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے عام ہے کہ فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اس سے تفسیر قرطبی میں اور دوسرے تمام مفسرین نے، احکام القرآن والے، ایک گروپ مفسرین کا وہ ہوتا ہے جو قرآن سے احکام نکالنے کا کام کرتا. ہر لائن میں بے شمار گروپ ہیں، بہت سے کام کرنے والے الگ الگ ہیں. بالکل حدیث کے فن میں جیسے الگ الگ کام کرنے والے ہیں، قرآن کے اندر بھی الگ الگ کام کرنے والے ہیں. تو قرآن میں احکام نکالنے والے جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ اپنے ان نصوص کی وجہ سے الگ الگ کام الگ الگ نکالتے رہتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ نکالا ہے کہ اس آیت مبارک اس جملے سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کا فرض یہ بنتا ہے، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو جس کے پاس علم ہے اس سے پوچھ کے چلے. اسے تقلید کا وجوب ثابت کرتے ہیں. تقلید میں یہی ہوتا ہے کہ جس آدمی کو واقفیت نہیں ہوتی ہے واقف کار سے وہ پوچھ کے اس پر عمل کرنے لگتا ہے، اور یہ واجب ہوتا ہے. کیونکہ جب معلوم نہیں ہے تو معلوم ہونے کا یہی طریقہ ہے، یا تو آدمی اپنے طور پر تحقیق کرے، اور اگر تحقیق نہیں کر سکتا تو جس کے پاس تحقیق ہے اس پر اعتماد کرے. جو آدمی تحقیق کرے اس آدمی کے ذمہ تقلید نہیں رہتی. اس کا بھی مطلب خاص ہے، عام نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں مسائل کی ایسی ہیں جو قرآن اور حدیث میں واضح ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں لیکن واضح نہیں ہیں. بہت سی آیتوں کو حدیثوں کو ملانے سے مکمل ہوتی ہے بات. وہ اور بہت سے احکام اور مسائل ایسے ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں قاعدے کے ضمن میں آتے ہیں، جزئیے کے یعنی اس کا جزیہ مذکور نہیں ہے، وہ مسئلہ ذکر کیا ہوا نہیں ہے. تو جو مسئلہ ذکر کیا ہوا نہیں ہے قرآن اور حدیث میں، اور زیادہ مسئلے ایسے ہی ہیں، ذکر کریں گے تو کتنا موٹا ہو جائیں گا. سارے انسانوں کے مسئلے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے مسئلے، زندگی کے ہر قسم کے مسئلے اگر بیان کیے جائیں گے تو کوئی ایک کتب خانہ قرآن پاک کے لیے بس نہیں ہو سکتا تھا، حدیث کے لیے بس نہیں ہو سکتا تھا. دنیا کا کوئی بھی کتب خانہ، بڑے سے بڑا آپ لے لو، یورپ کا ہو کہ امریکہ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اتنی بڑی بنتی تھی، پھر وہ اتنے والیوم بن جاتے تھے. پھر اب یہ ہے کہ اب یہ ذوالفقار کے مسئلے اس میں ہیں، کہاں سے نکالیں گے آپ؟ 1500 سال کے بعد اس کا مسئلہ ہے بھائی، اس میں دیکھو کہاں کیا حساب سے نکالیں گے، کیا بول کے نکالتے، تو وہ ناممکن تھی چیز وہ. تو کیا کرے، قاعدوں کی شکل کے اندر بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں باتوں کو، اصول کی شکل میں، قاعدے قاعدہ کلیہ کی شکل میں، کہ یہ مین بات ہے اس کے ضمن میں سے نکال لینا. احادیث مبارکہ میں بھی ایسے ہی کیا گیا، کچھ چیزیں واضح بیان کی گئی ہیں، زیادہ چیزیں واضح نہیں ہیں، اصول کے اندر ہیں. تو جو واضح نہیں ہیں، اصول کے اندر ہیں، ان کو نکالنے کی صلاحیت والا آدمی نکال سکتا ہے، اس کے ذمے دوسرے کی تقلید نہیں ہے. لیکن اس سے نکالنے کی صلاحیت جس میں نہیں ہے، اس کے ذمے یہ ہے کہ وہ تقلید کرے اس کی جس کی صلاحیت، جس کے اندر یہ صلاحیت تھی. ایسی پوری امت مسلمہ میں بحیثیت مجموعی بعد میں صرف 4 آدمی متعین ہوئے اس لیول کے، جن کو ہم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد کے نام سے جانتے ہیں. ان کے زمانے میں 50 تھے. مجتہدین صرف 4 پیدا نہیں ہوئے، مجتہد تو بہت پیدا، وہ زمانہ اجتہاد کا ہی تھا، تو بہت لوگ اجتہاد کرتے تھے، بہت صلاحیت والے لوگ تھے، لیکن دوسرے لوگوں کی فقہ محفوظ نہیں رہی. نمبر 2، دوسرے لوگ پوری چیزوں میں نہیں کرے کام، پروفیشن بنا کے نہیں کرے اس کو، زندگی اس کے لیے لگا دیے اور اسی میں اور ہر مسئلے کے اندر کام کرے، ورک کرے، ایسا نہیں ہوا. تو اب 1-2 چیزوں کو لے کے باقی چیزوں کو کیسے کریں گے ان پر اعتماد، اس کی وجہ سے ناقابل تقلید رہ گئے. وہ وجہ ہوئی دوسرے مجتہدین کی ترک ہو جانے کی. اور یہ چاروں کا فقہ زندگی کے ہر شعبے میں ہونے کی وجہ سے محفوظ بھی رہا اور زندگی کے ہر شعبے کو حاوی بھی ہوا، اس لیے چاروں کا فقہ مقرر ہوا. پھر اور مجتہدین پیدا ہوئے، لیکن ان سے نیچے کے لیول کے پیدا ہوئے. تو اس میں 7 قسمیں ہیں مجتہدین کی، ان کو طبقات فقہا کہتے ہیں. جیسے محدثین کے لیولز ہیں، گروپس ہیں بنے ہوئے، ان کو طبقات المحدثین کہتے ہیں. ایسے ہی فقہ کے ہیں تو اس کو طبقات فقہا کہتے ہیں. تو یہ 4 کے نیچے آئے ہیں دوسرے، مجتہد فروع ہیں، اصحاب تخریج ہیں، اصحاب ترجیح ہیں، ایسا سلسلہ نیچے آیا ہوا ہے. مگر فرض یہ بنا پوری امت مسلمہ پر بحثیت مجموعی کہ قرآن اور حدیث کا جو جزیہ کسی کو نہیں معلوم ہے، جو مسئلہ اس کو پیش آیا، وہ تو خود نکال نہیں سکتا، لہذا جنہوں نے نکالا ہوا ہے ان سے پوچھنا. قرآن پاک میں ایک عام مضمون آ گیا، فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو اپنے ورود کے، اپنے قرآن پاک کے جملے کے اترنے کے اعتبار سے وہ خاص موقع پر ہے، لیکن وہ اپنے مضمون کے اعتبار سے عام ہے. اور ایسا قرآن پاک میں بہت ہے، یاد رکھنا یہ بات. اور احادیث مبارکہ میں بھی ایسا بہت ہے، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے. فرمایا وما ارسلنا قبل، ایک جواب یہ دیا گیا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان تھے، اور انسان تھے تو رسول نہیں ہو سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ انسان رسول ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، وہ سارے کے سارے تمہارے نزدیک بھی مسلم ہے کہ اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے، مشرکین مکہ مانتے تھے، وہ سارے کے سارے انسان تھے، تم پوچھ لو کہ وہ انسان نہیں تھے کیا. بس الو علی ذکر ان کنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام. اور نہیں بنایا ہم نے ان کو ایسے جسم والا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ انسان تھے لیکن کھانا نہیں کھاتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ نے یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، شادی بھی کرے، بچے بھی ہوئے، یہ تو ہماری طرح دنیا دار ہیں. ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہونے کا مطلب انہیں شادی نہیں کرنا، انہیں انجوائے نہیں کرنا، اس کے پاس کوئی مزہ نہیں رہنا، کھانا پینا نہیں رہنا، اس کے ہاتھ میں خالی تسبیح رہنا، انہیں خالی وہ کرتے رہنا، بس اللہ اللہ کرتے رہنا، یہ تھا ذہن میں. مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کسی پیغمبر کو ایسا جسم والا بنایا ہی نہیں کہ وہ کھانا نہ کھاتا ہو، سب کے ساتھ کھانا کھانا لگایا ہم نے. کھانا لگانے کا مطلب ساری حاجتیں لگا دی، ضرورتیں لگا دی جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. تھوڑا ذہن کو پھیلایا تو سمجھ میں آیا تھا کہ کھانے کے ساتھ سب چیزیں جڑ گئی آٹومیٹکلی. اچھا، جس کے ساتھ کھانے کا نظام ہے، اس کے ساتھ تحلیل کا نظام ہے، ہضم ہونے کا نظام ہے، فنا ہونے کا، اس کے ساتھ میں موت لگی ہوئی ہے. وما کانو خالدین. اس لیے فرمایا کہ ہم نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بنایا جو ہمیشہ رہنے والا ہو، اس دنیا سے اس کو جانا ہی جانا ہے. جو انسان ہے، انسان کے لیے ہمیشہ کی رکھی ہوئی نہیں ہے اس دنیا میں. وما جعلنا لبشرم من قبلک الخلد. کسی انسان کے لیے ہم نے ہمیشہ کی نہیں رکھی. یہاں پر مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ تھوڑے دن صبر کر لو، سب کا انتقال ہوتا نا، ان کا بھی انتقال ہو جاتا، ان کا بھی ان کی وفات ہو جائیں گی تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. کسی انسان کے لیے ہم نے آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں رکھی. افئن مت فہم الخالدون. اگر آپ کا انتقال ہو جائے گا تو یہ رہنے والے ہیں کیا، ان بھی آنے والے ہیں. اور آپ تسلی سے رہیے میں دیکھ لیتا ہوں ان کو. تو یہ مطلب ہے بات کا. کل نفس ذائقۃ الموت, اس کے بعد ہی ہوا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام, اور نہیں ہم نے ان کو بنایا ایسے جسم والا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں. وما کانوا خالدین, اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. ثم صدقناہم الوعد, تو ہم نے رسول بھیجے ہیں اور انسانوں میں بھیجے ہیں اور مردوں میں بھیجے ہیں اور ضروریات والے کھانے پینے بیوی بچوں والے بھیجے ہیں, اور ان کو جب ان کو رسالت دی گئی انہوں نے اپنا فرض ادا کیا تو ہم نے اپنا وعدہ سچا کیا ہے. ثم صدقناہم الوعد, پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کیا ہے. کیا فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین, ان کو اور ان کے اور جن کو ہم چاہیں ان کے ساتھ والوں میں سے ایمان والوں کو ہم نے نجات دی, اور جو اسراف کرنے والے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ان کو ہم نے برباد کیا ہے. یہ قاعدہ اللہ پاک نے بیان فرمایا مشرکین مکہ کے سامنے کہ رسول ہم نے پہلے بھی بھیجے تھے, آپ بھی رسول ہیں, اور رسول کے ساتھ ہمارے وعدے ہوتے ہیں, تو جیسے ان کے ساتھ میں وعدہ پورا ہوا ویسے ان کے ساتھ میں بھی وعدہ پورا ہونے والا ہے. اور وہ وعدہ یہ ہے کہ جو ان پر ایمان لائے ان کے ساتھ دیے ان کو ہم نے بچایا ہے, جو ایمان نہیں لائے جو ساتھ نہیں دیا ان کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے. یہ وعدہ تھا, تو یہ وعدہ ہم نے پہلے پورا کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ میں بھی یہ وعدہ یقیناً پورا ہوگا. وہ تو مشرکین کو نہیں معلوم تھا یہ سب سے بڑے ہیں, بلکہ وہ پیچھے کے رسولوں کے ساتھ جو وعدہ ہوا اور پیچھے کے رسولوں پچھلے رسولوں کے ساتھ میں اللہ پاک کے جو معاملات ہوئے وہ تو ان کے طفیل میں ان کی برکت سے ہوئے. وہ تو بعد میں پتا چلا نا انسانوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ اللہ کے پاس ہے, آپ کی یہ حیثیت ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے اس میں خود تمہارا ذکر ہے. ذکرکم کی تفسیر شرفکم سے کی گئی, یعنی خاص طور پر عربوں کو بیان احسان اللہ پاک نے جتاتے فرمایا کہ میں نے قرآن پاک عربی میں اتار دیا ہے, اس کی قدر کرو, یہ تمہارے لیے عزت کی چیز ہے, یہ تمہاری یادگار ہے, یہ تم کو دنیا میں چمکانے والی ہے. فیہ ذکرکم کی تفسیر بہت سی کی گئی ہے, اس میں ایک یہ ہے. آج عربوں کو جو جانا جاتا ہے, عربوں کا جو مقام ہے, عربوں کی جو عزت ہے, وہ قرآن پاک کی وجہ سے ہے, ورنہ عربوں کون جاتا تھا؟ اگر قرآن پاک نازل نہ ہوتا خدا نہ خواستہ ہزار بار خدا نہ خواستہ, تو عرب نام کی کوئی قوم ہے دنیا میں پتہ بھی نہیں چلتا اور کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہ ہوتا. ایسے تو بدھو تھے, ایک دوسرے کا خون پی جانے والے, ایک دوسرے کے لیے چھوٹی چھوٹی سی بات پہ مار کے لڑ لے کے مر جانے والے. کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا, کوئی ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا تھا, وحشی جانوروں کی طرح حل ہو گیا تھا. تہذیب نہیں, تمدن نہیں, ثقافت میں کچھ بھی نہیں تھی. اب اگر قرآن پاک نہ اترتا تو کیا باقی رہ گیا تھا؟ اسے کچھ بھی نہیں تھا, ختم ہو جانے والا تھا. فرمایا کہ ہم نے تو تمہاری طرف یہ کتاب اتاری ہے, اس میں تمہارے لیے ذکر ہے, تمہارے لیے یادگار ہے, وہ تمہاری شرافت ہے. اس میں سمجھو تھوڑا سا. ایک مطلب یہ بیان فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری, اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے, تو تم سمجھو اس بات کو. اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر انسان اپنی اللہ کی کتاب میں اپنا ذکر دیکھ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی اپنے حالات کو دیکھے گا تو اپنے حالات کو قرآن پاک میں پائے گا. اپنے حالات کو قرآن پاک میں پانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں, کچھ منافق ہوتے ہیں, کچھ کافر ہوتے ہیں, کچھ گنہگار ہوتے ہیں. اگر تلاش کرے تو مل جائے گا کہ میں کون میں آتا ہوں. منافقین کی فہرست ہے, منافقین کا ذکر ہے, ان کے احوال بیان کیے گئے ہیں. کفار کا ذکر ہے, ان کے احوال بیان کیے گئے ہیں. اللہ کے مخلص بندوں کا ذکر ہے, ان کے احوال بیان کیے گئے ہیں. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, کچھ لوگ ہیں جن کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے, انہوں نے کچھ اچھے عمل کر لیے ہیں, کچھ برے عمل کر لیے ہیں. اب اگر ایسے حالات کے اعتبار سے آپ جائزہ لیں گے تو اپنے کو مل جائیں گے ہم کون سے میں آتے ہیں اس میں سے. اس اللہ یتوب علیہم, اللہ پاک ان کی توبہ قبول کرے گا جنہوں نے اپنے گناہوں کے ساتھ اپنے نیک اعمال کو جوڑا ہوا ہے, کہ گناہ بھی کیے ہوئے تھوڑے سے اور نیک عمل بھی کیے ہوئے تھوڑے سے اور اعتراف بھی کر رہے ہیں, ضد پہ نہیں, ہر درمی پہ نہیں ہے, غلطی کا اقرار بھی کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی, بڑی بشارت ہے. تو فرمایا لقد مختلف معنی ہے اس کے, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری اس میں تمہارا ذکر ہے, کیا تم سمجھتے نہیں اس بات کو؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مؤکد طور پر بیان فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, چونکہ لوگوں کو غفلت سے باز آنے, حساب کتاب کی تیاری کرنے, آخرت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ رسول ہی چاہیے. رسول کے بغیر کیسے چلے گا کوئی؟ رسول مین پرسن ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی آدمی اپنی زندگی کو سنبھال سکتا ہے, سنبھال سکتا ہے, سدھار سکتا ہے, صحیح کر سکتا ہے. ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے رسالت کا مضمون ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی وجہ سے وہ لوگ تنقید کر رہے تھے کہ اگر ہم نے ان کو مان لیا تو ہمیں اپنے کو چھوڑ کر ان کو قبول کرنا پڑے گا, ان کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. بعد والوں نے مان تو لیا لیکن عملاً ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں. وہ غلطی سے نکلنا ہے کہ جب مان لیا ہم نے آپ کو اللہ کا رسول, اللہ کے نمائندے, اللہ کی مرضیات کا ترجمان, تو پھر ہمیں اپنے آپ کو پوری طرح ان کے حوالے کر دینا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر جو اعتراض ہو سکتا تھا اس کا جواب دیا گیا, اور رسولوں کا انکار کرنے والوں کے ساتھ میں جو انجام اس کو بیان فرمایا گیا, اور رسولوں کا اقرار کرنے والوں کو جو فائدہ پہنچنے والا ہے اس کو بیان فرمایا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے گئے تھے جو بے خدا تھے ان کو نظر انداز کر کے, جو کسی درجے میں جواب دینے کے لیے تھا مناسب, جہالت کے اعتبار سے سمجھا دینے کی چیز تھی, وہ اللہ پاک نے بیان فرما دی. اور پھر اس کے بعد میں شکایت بندوں سے یہ ہے کہ جب یہ بات ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ سب بات کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں, تو جس آپ کا علم جس تک پہنچ جائے آپ کے ذریعے سے, وہ کلام پاک پہنچے جو اللہ کا علم ہے, یا حدیث مبارکہ پہنچے جو اللہ پاک کا علم ہے, وہ ہمارا علم بانٹنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. انما انا قاسم واللہ معطی, میرا کام تقسیم کرنے کا ہے, دینے والے تو وہی ہیں. تو چاہے حدیث کے ذریعے سے انہوں نے دیا ہو علم یا قرآن پاک کے ذریعے سے دیا ہو, دیا تو اللہ پاک کا علم ہے. لہذا اس علم کے مطابق اپنے آپ کو لے آؤ اور غفلت سے بعد آ جاؤ. اور لوگوں کا حساب بالکل قریب ہے, اگر پھر بھی غفلت میں رہیں گے تو حساب کتاب دینا مشکل ہو جائے گا, اور حساب تو ہونے والا ہے, چاہے ان کے لیے مشکل ہو یا آسان ہو, تیاری کرنا ہے. اس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, غفلت سے بعد آنے والا بنائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطية, وإنا لا نثق إلا بك يا حي يا قيوم. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم تستعمل به جسدنا أجسادنا, فإنه بحولك وقوتك, فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدي, إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, وحب من يحبك, وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا, واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا, واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے مولا اپنے مبارک کلام کے انوار و برکات سے ہمیں مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے قلوب کو اس سے متاثر فرمائیے. اے اللہ ہماری روحانیت کو اسے منور فرمائیے. اے اللہ ہمارے دل و دماغ کو اسے معطر فرما دیجیے. اے اللہ اس کے انوار و برکات ہمارے ظاہر و باطن میں داخل فرما دیجیے, اس کے مطابق ہماری زندگیوں کو استعمال کروا دیجیے. آپ کی حول و قوت سے مولا ہمارے پاس تو کوئی حول نہیں ہے, کوئی قوت نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے. لا سہارا الا ما جعلته سهلا, آسان اسی کے لیے جس کو آپ آسان فرمائیں. اور جس کو آپ کی خاص توفیق شامل حال نہ ہو اور آسانی میسر نہ ہو مولا وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں, توفیق کی بھیک مانگتے ہیں. اپنے کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرما دیجئے. آپ کی رسالت کا کامل یقین اور اس کا صحیح مفہوم ہمارے ذہنوں میں مرتسم فرما دیجئے. اے اللہ غفلت سے ہم سب کو باز آنے والا بنا دیجئے, یاد کی عادت پیدا فرما دیجئے. اے مولا بے فکری سے ہم سب کو بچنے والا بنا دیجئے, فکر کرنے کی عادت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ حساب کتاب کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا بنا دیجئے. آپ کے دربار میں کھڑے ہونے کا احساس زندہ فرما دیجئے, آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار نصیب فرما دیجئے. اے اللہ کرم کا, رحم کا, فعافیت کا, آسانی کا معاملہ فرمائیے, ہماری عاقبت بخیر فرمائیے. دنیا اور آخرت دونوں جہان میں خیر ہمارے لیے مقدر فرمائیے. دونوں جہان کے شروع سے ہماری حفاظت فرمائیے. دنیا کی چھوٹی چھوٹی ہوں حاجتیں یا بڑی, سب آپ کے دربار میں پیش ہیں. ہماری تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے. پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. پوری امت مسلمہ کو دین پر چلنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہم تمام کو دنیاوی اعتبارات سے ہر قسم سے مالا مال فرمائیے, صحت اور عافیت عطا فرمائیے, رزق میں برکت عطا فرمائیے, حلال روزی کے دروازے کشادہ فرمائیے. اے اللہ اولاد سے مالا مال فرمائیے, نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. اے مولا کریم گھروں میں پیار محبت کو زندہ فرما دیجئے, چھوٹے بڑوں کی قدروں کو عام فرما دیجئے. کرم کا, رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک
علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.